رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالہدا و دین الحق ارسلہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکت یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ربیع الثانی کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس مہینے کو اسلام کی برگزیدہ ہستیوں سے خاص ایک تعلق ہے، اور وہ ہستیاں کہ جن کی اتباع، جن کے راستے پر چلنے کا اور جن کی سیرت اور کردار کو اپنانے کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے حکم عطا فرمایا، اور نمازوں میں ہم انہی کی نسبت کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنے اعمال کی صلاح کے لیے، اپنے عقیدے کی صلاح کے لیے اور اپنے احوال کی صلاح کے لیے. ربیع الثانی کے اس مبارک مہینے میں حضور سیدنا غوث الثقلین غیث الکونین، حضور سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر الجیلانی الباز اللہ الاشحب قدس سرہ نورانی کے عرس پاک اور آپ کے عرس پاک کی نسبت کو گیارہویں شریف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز جو 8 تاریخ کو بڑی رات ہوگی انشاءاللہ العزیز، اس میں ہم تفصیل سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و شان اور آپ کی قدر و منزلت اور آپ کے آفاقی مقام اور آپ کے علم و فضل و کرامت و عظمت جو دین اسلام کے اندر آپ کو حاصل ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریق رہا، جو آپ کی فکر رہی، جو آپ کی تعلیمات رہی، وہ یقیناً امت کے لیے مشعل راہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اولیاء کاملین اپنے عمل کے ذریعے، ان تمام احکام اور ان تمام باتوں کو جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے اور جو دین چاہتا ہے، اس کو اس کی صحیح شکل اپنے عمل کے ذریعے دیتے ہیں، اپنے کردار کے ذریعے دیتے ہیں، تاکہ پھر امت کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت و رضا کو پانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وہ بنیادی احکام، وہ باتیں، وہ بنیادی اصول، وہ بنیادی قانون، وہ بنیادی باتیں جس پر پابند ہو کر بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا تک پہنچتا ہے، اس کی ادائیگی کس طرح ہو، ان قانون کی ادائیگی کس طرح ہو، ان بنیادی باتوں کو برتا کس طرح جائے، اس کو اپنی اپنی عملی زندگی کے اندر کس درجے پر توازن کے ساتھ اس کو بروئے کار لایا جائے، اور اس کو عمل کے قالب میں اور ان باتوں کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے، اپنے کردار تک کس طرح اتارا جائے، ان باتوں پر عمل کس چلن کے ساتھ، کس ڈھنگ کے ساتھ کیا جائے، تو حضرات صوفیاء کرام علیہم الرضوان کی شخصیت ایک عملی نمونہ، ایک پریکٹیکل ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی، کہ جو باتیں جو احکام پر عمل کر کے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، اس کے عمل کا کردار، اس کی صحیح صورت، اس کا صحیح نمونہ حضرات اولیاء کرام کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے آج سے بلکہ ہم نے ایک اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس موضوع کے عنوان سے ہم نے اپنے اخلاق کی، اپنے عقیدے کی اور اپنے احوال کی تربیت کے لیے جمعے کے دن ان موضوع کا ہم نے انتخاب کیا۔ کچھ باتیں آج جمعے میں کرنے کا شرف پائیں گے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اگر زندگی کی مہلت عطا فرمائی تو آنے والا جمعہ اگر ہمارے لیے مقدر رہا تو پھر آنے والے جمعے میں کچھ باتیں، اور جب تک انشاءاللہ اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کا راستے کے طریقے کیا ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں، جس پر عمل کرنا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے اور رسالت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اور اسی کے لیے ہم نے سورہ لقمان کی ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف پایا، جس میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ السَّبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے اور پیروی کرو اس کے راستے کی جو ہماری طرف مائل ہوا، اس کے پیچھے چلو، اس کے راستے کو اپناؤ، اس کے کردار کو اپناؤ، اس کی صحبت میں آؤ، اس کے کردار کو دیکھو اور اس کی پیروی کرو جو ہماری جانب مائل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے مرشد کی طرف اور ایک ایسے کامل استاد کی طرف حکم عطا فرمایا کہ جن کو اللہ تک رسائی مل گئی، اور اللہ تک رسائی کن چیزوں سے ملتی ہے پھر انہوں نے بیان کیا۔ ظاہر سی بات ہے بیان تو اللہ تک رسائی اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں کامل رسائی حاصل ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بنیادی چیزیں بیان فرمائی کہ جس کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے، وہ کیا اصول ہے، وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا احتیاط ہیں کہ جس کو برتنا پڑتا ہے، وہ کیا چیزیں جس کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ کیا چیزیں جس کو اپنانا پڑتا ہے، اور اس مجموعے کہ کن چیزوں کو چھوڑنا ہے اور کن چیزوں کو لینا ہے، یہ چیزیں جب بندہ اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے تو باقاعدہ وہ اپنی آن ہائز اور اپنے عمل کے ذریعے اور باقاعدہ وہ فزیکل طور پر اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچانے کے راستے کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور قرآن کریم نے سورہ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس بات کو آیت نمبر 115 کے اندر ذکر کیا، فرما افحسبتم انما خلقناکم عبسا، اے انسانوں تم نے کیا گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں کوئی بیکار پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں کہ تم آؤ دنیا کے اندر کاروبار کرو، کھاؤ پیو، شادیاں کرو، بچے پیدا کرو، گھر بناؤ، مکان بناؤ اور اسی میں پھر مر جاؤ اور مٹی میں چلے جاؤ، کیا تمہاری پیدائش کا یہ مقصد تھا کہ تم اپنی زندگی جو تمہارا جی چاہے کرتے رہو، جی چاہ رہا ادھر جاؤ تو ادھر جاتے ہیں، جی چاہتا ادھر جاؤ تو ادھر جاتے ہیں، جی چاہتا یہ کھاؤ تو کھاتے ہیں، اپنے جی پر ہی جی رہے ہو، اپنی خواہش پر ہی جی رہے ہو، جو تمہارا من کہتا ہے تم وہ کرتے ہو، تو کیا ہم نے تمہیں کوئی بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا، اتنا باکمال بنایا، تو تمہارے بنانے سے تمہارے بنانے والے کو کوئی مقصد، کوئی تعلق نہیں۔ تم اپنے بچوں کی بھی اگر تربیت کرتے ہو جس کو تم نے نہیں بنایا، لیکن تم ان کی پیدائش کا ایک طریقے سے سبب بنے ہو، لیکن جب ان کی بھی تم کوئی تربیت کرتے ہو تو مستقبل میں تم ان سے کوئی امیدیں رکھتے ہو کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی، یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ کاروبار بھی اگر تم کرتے ہو، بڑی محنت کے ساتھ کسی چیز کو سنوارتے ہو، بناتے ہو، محنت کرتے ہو، تو اسے امید رکھتے ہو کہ اس سے یہ مجھے بینیفٹ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا۔ تو جو بھی چیز بنائی جاتی ہے یا کوششوں سے ایجاد کی جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو تمہیں پیدا فرمایا ہے، تو تم ایسی بیکار پیدا ہوئے جانوروں کی طرح کہ جانور جدھر چاہے منہ مار لے، جدھر چاہے بیٹھ جائے، جدھر چاہے چلے جائے، جس کے ساتھ چلے جائے، جو آواز نکالنی ہو آواز نکال لے، جس طرح اس نے زمین پر لیٹنا ہو لیٹ جائے، یعنی کوئی زندگی کا ڈسپلن، اور اصول نہیں، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اللہ کے کلام نے جھنجھوڑتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا. ادھر تو ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ اس کی اتباع کرو اور اس کی پیروی کرو اور اس کے پیچھے چلو کہ جو ہماری طرف مائل ہوا ہے، اور ادھر ایک جگہ ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، یہ پہلے سمجھ لو آپ. اور ایک جگہ اور سورہ المومنون میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 115 کے اندر ذکر کیا، فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، کیا انسان تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تمہارا ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں، اور ہم نے اگر تمہیں پیدا کیا ہے تو کیا تمہیں ہم نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ تو ہم نے تمہیں ایک بیکار پیدا کیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی دستور نہیں رکھا، اور دستور رکھا بھی ہے تو مسجد کی چار دیواری تک رکھا، باہر نکلنے کے بعد وہی ایک عیاشی ہے، ایک خواہش کی آزادی ہے، ایک نفس کی آزادی ہے، اور اپنے لیے ایک بس ایک فارمیلٹی بنا دی ہے کہ بس مسجد کے چار دیواری کے اندر آ جائیں گے تو جوتے باہر اتاریں گے، وضو وہاں کریں گے، اس طرح نماز پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے یہ نہیں پتا، کس کے لیے پڑھیں گے یہ نہیں پتا، کس کے لیے آئے یہ نہیں پتا، یہ کیا ہے یہ نہیں پتا، اس کے بعد نکلنے کے بعد پھر وہ اپنی زندگی بری خواہشات پر گزاریں. تو قرآن کریم نے ذکر کیا افحسبتم انما خلقناکم عبسا، غور کرو، متنبع ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، اور اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہارے سے اللہ رب العالمین کی قدرت کو کچھ مقصد وابستہ ہے، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد ہے، تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے تحت تم اپنی زندگی گزارو گے، اس لیے کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم اس بات کا غور نہیں کرتے کہ تمہیں لوٹ کر پھر رب کی طرف جانا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے جوانی کا حساب دینا ہے، اپنے کاروبار کا حساب دینا ہے، تمہیں اپنی نیند کا حساب دینا ہے، تمہیں اپنے انعامات کا حساب دینا ہے، تمہیں اپنے کاروبار کا حساب دینا ہے، اور حساب بھی اتنی سختی کے ساتھ دینا ہے کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر رائی کے برابر بھی تم نے، اللہ نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کو تم نے سامنے رکھ کر اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو اس مقصد کے نیچے رکھا اور اپنی خواہش کو آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ جس مقصد اور جس حکم پر اللہ نے فرمایا تھا اس کے تحت اس خواہش کو رکھ کر تم نے وہ کام کیے، اور وہ کام کبھی زندگی میں تم نے ایک دفعہ بھی کیا ہے تو قدرت اس کو بھلائے گی نہیں اور اس کا حصہ تمہیں دے گی. اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور تم نے زندگی کے جس پہلو پر تمہاری پیدائش کا جو مقصد تھا اس کو تم نے بھلایا اور اپنی خواہش کی طرف تم نکل پڑے، اور وہ خواہش جو اللہ کے بتائے ہوئے کے خلاف تھی اور تمہارے کردار کے، تمہارے زندگی کے مقصد کے خلاف تھی، تو چاہے وہ زندگی کا ایک لمحہ کیوں نہ ہو اس کو بھی نہیں بھلایا جائے گا، اس کا حساب تم سے لیا جائے گا. اچھے کام کرو گے رائی کے دانے کے برابر، یعنی بڑی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں، فرما رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے تو تمہیں حساب ضرور ملے گا، انصاف بالکل ہوگا، اور تم نے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو بچو گے نہیں اور تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. ہاں، اس سے تلافی، معافی، اس کا عوض، اس کے چھٹکارے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. اس طریقے پر آؤ گے تو تمہاری تلافی ہو جائے گی، نہیں پوچھیں گے، بلکہ اس گناہ کو ہم اجر میں بدل دیں گے، لیکن طریقہ وہی اختیار کرنا پڑے گا جو ہم نے تمہاری زندگی کا بیان کیا ہے. اور اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ باتیں تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گی اور کیسے پتا چلے گی کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، تم سے ہم کیا چاہتے ہیں، تم غصے میں ہو تو کیا چاہتے ہیں، تم جب عیش میں ہو تو تم سے ہم کیا چاہتے ہیں، جب تم جوانی میں ہو تو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، تم جب تم کاروبار کرو تو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، تم جب رشتہ داریاں رکھو تو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، تم جب دوست بناؤ تو ہم تم سے کیا چاہتے ہیں، تم جب لوگوں سے دشمنیاں کرو تو اس زندگی کا اصول اور مقصد کیا ہے، یہ کیسے تمہیں پتا چلے گا؟ ہاں یا اللہ، یہ کیسے پتا چلے گا؟ اور واقعی میں ہم بیکار تو پیدا نہیں ہوئے، ہم بھی اگر کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو ہم جو پیدا ہوئے ہیں اس کا بھی تو کوئی ایک مقصد ہے، کوئی ہم جانور کی طرح تو ہے نہیں، تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے شاہ فرمایا وَاتَّبِعْ، تو پھر پکڑ لے اس کے راستے کو، وَاتَّبِعْ السَّبِيل، اس کے راستے کی پیروی کر، من اناب الیہ، جو ہماری طرف مائل ہو گیا ہے، جسے ہم مل چکے ہیں اس کے پیچھے چل پڑ، وہ تجھے بتائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ یقیناً قرآن مجید ہے، وہ یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. لیکن حضرات اولیاء کاملین کی طرف جو ہم یہاں سے چلنا چاہ رہے ہیں اور اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو حضرات صوفیہ وہ ہیں کہ جو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہو بہو اسی راستے کو فالو کرتے ہوئے چلے اور حضور کی اتباع، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو مکمل ہے اس کو اپنا کر وہ اس مقصد کو پہنچ گئے جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں مل جاتا ہے. جس طرح کہ قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اور حضور کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لعلی، او یاسین والقرآن الحکیم، اے حبیب آپ سید و سردار، آپ کی قسم اور قرآن مجید کی قسم، انک کہ محبوب آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں. ہمیں یہ حکم دیا اللہ نے کہ تم صراط مستقیم کی دعا ہم سے کرو سیدھے راستے کی، اور اپنے نبی سے فرمایا آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور خود کے لیے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، اور تمہارا رب بھی سیدھے راستے کے اوپر ہے. اب دیکھیں تینوں آیتیں صراط مستقیم سے ہی متعلق ہیں. ہمیں بھی کہا صراط مستقیم پر آؤ، اپنے محبوب کو کہا آپ صراط مستقیم پر ہیں، خود کے لیے فرمایا میں صراط مستقیم پر ہوں. یعنی مطلب کیا ہے؟ ہمارا صراط مستقیم پر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس سیدھے راستے کو تلاش کریں. حضور کا سیدھے راستے پر ہونے کا مطلب ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلائیں، اور اللہ کا سیدھے راستے پر ہونے کا مقصد ہے کہ وہ اسی راستے پر ملے گا. اور یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور یہ وہ راستہ ہے. اب جن کو یہ راستہ مل گیا اس کی اتباع کی جائے. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور کے ارشادات ہی، سرکار ہی اصل میں مرشد کہتے ہیں راستہ دکھانے والے کو، مرشد منزل کو نہیں کہتے. منزل تو مقصود ہوتی ہے، منزل تو خدا کا قرب ہے، مقصود تو اللہ ہے، مرشد وہ ہے جو اس تک راستہ دکھاتا ہے. مرشد منزل نہیں ہوتا، منزل کا مبلغ ہوتا ہے، اس طرف راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ وہاں سے واصل ہو چکا ہوتا ہے. اور اللہ سے واصل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے فزیکل طور پر کوئی کسی کے ساتھ جڑ کر چپک کر بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے یہ تو تصور نہیں. لیکن جو احکام پا کر دنیا کے اندر اللہ سے ملنے کا طریقہ اور ہے، اور آخرت میں ملنے کا طریقہ اور ہے. دنیا میں ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دل اور اس کے دماغ میں وہ یقین اور سکون جو اس سے ملاقات کا ہے، اس کا دل اس سے بھر جائے، یہ وہ مشاہدہ ہے. اور آخرت میں ملنے کا ہے کہ باقاعدہ فزیکل طور پر وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھے گا، لیکن وہ اس دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے، وہ یہاں سے گزرنے کے بعد ہے. میں بات کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں. یہ تمام ترتیب اور یہ تمام ضروریات کی تمہید کے بعد آگے ہم بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہی آج سے جو ہم شروع کر رہے ہیں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، وہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ بہت بنیادی مقصد ہے. اور میں اور آپ اپنی زندگی میں آئے اس لیے کہ اس راستے کو تلاش کریں جو اللہ تک پہنچائیں. تو یقیناً سب سے پہلے اس راستے کو بتانے والے جو مرشد ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین، اللہ کے محبوب اعظم نائب مطلق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ نے براہ راست انہیں بتایا. جو انہوں نے بتایا وہ ان کے عمل کے ساتھ بھی موجود تھا، وہ ان کے قول کے ساتھ بھی موجود تھا. اور مرشد وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات کو آنکھ بند کر کے لیا جاتا ہے. یہ بات صرف میں انبیاء کی کر رہا ہوں، غیر کے لیے نہیں کر رہا. غیر انبیاء اگر مرشد ہوں تو ان کی بھی اتباع اس ذات کی پیروی کے اوپر ہے کہ جس ذات کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا راستہ زبان سے بھی بتایا اور اپنے عمل سے بھی بتایا، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے امت کو یہ حکم دیا کہ میرے حبیب کی اطاعت بھی کرو اور میرے محبوب کی اتباع بھی کرو. اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو. اطاعت ہم لکھتے ہیں الف طوطے والی طا، الف عین طا، اطاعت. اتباع ہم لکھتے ہیں الف الف با تا والی تا، با الف اور عین، اتباع. یہ دونوں لکھنے میں رسم الخط الگ الگ ہیں، اس لیے کہ ان کا مقصد بھی الگ الگ ہے. اطاعت کرو تو کیسا، اطاعت کرو اور اتباع کرو. کس کی؟ اس مرشد کامل کی جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تک پہنچنے کے تمام راستے بیان بھی کر دیے اور اس پر پریکٹیکل کیا ہوگا وہ اپنی سیرت سے بتا بھی دیا، تو اطاعت اور اتباع کا حکم اس لیے آیا کہ علماء نے کہا اطاعت قول رسول کی ہوتی ہے،
حضور جو کہیں اس کو ہو بہو ماننا یہ ہے اطاعت، حضور جو کریں اس کو ہو بہو اسی سٹائل میں کرنا یہ ہے اتباع۔ تو اطاعت قول کی ہوتی ہے اور اتباع عمل کی ہوتی ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں رکتی، کیونکہ مرشد پر اعتماد کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ نیویگیشن کا نظام اس وقت آپ کی گاڑیوں کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں منزل آپ کو پتا نہیں، لیکن جیسے جیسے وہ لائن بتائے گا اس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اپنی ساری سوچ سمجھ سمجھداری اس نیویگیشن کا جو نظام ہے اس کے حوالے آپ کو کرنا پڑتا۔ تھوڑی سی آپ اپنی عقل لگائیں گے تو پھر استفادہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹریفک کہاں پر جام ہے، اس روڈ کو چھوڑیں، اس روڈ کو آپ اختیار کر لیں۔ سیٹلائٹ کی ترقی کر گئی، آپ کو بالکل ساری چیزیں پاکستان میں، یہ چیزیں اب پہنچی، دنیا میں بہت پہلے پہنچ چکی تھی، آپ اس کو فالو کرتے تو بالکل اس کو قریب آ کر سمجھا جائے کہ راستے اور منزل تک پہنچنے کے لیے جس طرح بندہ اس ایک نظام کو فالو کرتا ہے، اس کی لکیر کے پیچھے باقاعدہ آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، اور چلتی بھی ایسی ہے کہ آپ اپنی ساری خواہش، اپنی ساری مرضی، اپنا سارا ادارہ، اس کے ارادہ اس کے حوالے کرتے ہیں، اور بغیر کسی مقصد کے اس لکیر کو فالو کرتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر کہے کہ پاپا آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ جو لائن بلو کھینچی ہوئی ہے یہ آپ کو منزل تک پہنچائے گی، کہنے کا پتا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کو حوالے کریں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے۔ تو اطاعت اور اتباع کا مقصد یہ ہے کہ رسول جو کہیں اس کو ہو بہو اس طرح مان لینا، قول کو ماننا اطاعت ہے، عمل کو ماننا، عمل کی پیروی کرنا یہ اتباع ہے، قول کی پیروی کرنا یہ اطاعت ہے۔ لیکن یہیں تک نہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی دلیل کے مطابق بس کہہ دیا مان لیا، یعنی اطاعت میں کہ کیوں ہے، کیوں کہا، اس کا کیا مقصد ہے، تو یہ اطاعت نہیں۔ اطاعت یہ کہ مکمل خود سپردگی ہو بغیر کسی وجہ کے، بغیر مقصد پوچھے، جو انہوں نے کہا بس اس پر چلو۔ تو اس طرح کی دیوانگی سے حکم کو ماننا، اور اس طرح کی دیوانگی اور خود سپردگی کہ خود کو بھول کر ان کی ذات کو ہی رہنما اصل محسوس کرنا کہ یہی بالکل ٹھیک ہے، ان کے عمل کو فالو کرنا، تو یہ اطاعت ہے اور یہ اتباع ہے۔ اس لیے قرآن کو ہم نے اترتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن حضور نے کہہ دیا یہ قرآن ہے، تو بغیر کسی بس یہ کہہ دیا جی قرآن ہے، یہ ہے اطاعت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا کہ ایسا کام کرو گے، جس طرح فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحابہ نے کہا کہ جب حکم ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھو، واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو یہ تو زبانی بات تھی، جی مان لیا، کیوں پڑھو ہمیں نہیں پتا، نبی نے کہہ دیا، یہ تو اطاعت ہو گئی۔ لیکن پڑھے کیسے، اس کو عملی شکل کیسے دیں، تو فرمایا صلوا، ایسے نماز پڑھو کما رأیتمونی، جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ فزیکل، آپ نے رکوع پہلے کیوں نہیں کیا، آپ نے قیام پہلے کیوں کیا، آپ پہلے سجدہ کرتے پھر قیام کرتے، فرما نہیں، اتباع بنتی نہیں، اتباع یہ کہ جو اس نے کہہ دیا بس پیچھے چل پڑو۔ تو یہ نماز بھی دیکھیے، بالکل فنائیت اور مرشد کامل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے پیچھے بغیر چون چرا کے، قیام کیوں پہلے، جی ہمارے نبی نے پہلے قیام کیا تھا، سلام کیوں آخر میں، ہمارے نبی نے کیا، کیوں کیا تھا، ہم نے کہا کیوں نہیں، اس کو اتباع کہتے، جو اس نے کہا بس اس کے پیچھے چل پڑو۔ جس کو کہا کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا، ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اب اس بات کو سمیٹتے ہوئے ہم آتے ہیں، تو اصل جو اللہ کی طرف پہنچانے کا راستہ ہے وہ حضور کا راستہ ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے قرآن کی بات نہیں کی، ہم نے کہا ہم تو قرآن بھی حضور سے جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا یہ قرآن ہے۔ اصل مقصود مرشد اعظم جو ہے وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے کفار مشرکین و منافقین، تم اس بات پر شک کرتے ہو جو قرآن ہم نے اپنے نبی کے اوپر اتارا ہے، اس پر تم شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس کے مثل کچھ لے آؤ۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس کے مثل قرآن لے آؤ، ایک مثل یہ کہ میرے مصطفیٰ جیسا لے آؤ۔ تم یہ کہتے ہو یہ قرآن تم پر اتر سکتا ہے، تو یہ نہیں اتر سکتا، اس لیے کہ کوئی دوسرا مصطفیٰ ہی نہیں ہے، یہ اترے گا ہمارے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے اس قرآن پر کہ وہ تم پر کیوں نہیں اترتا، ان پر کیوں اترتا ہے، تو فرما قرآن ایسے نہیں ملے گا، اس کے لیے سینہ بھی اس کا چاہیے، شخصیت بھی چاہیے، تو فرما اس کے مثل کوئی لے آؤ، تو پتا چلا کہ قرآن بھی حجت حضور کی وجہ سے ہے، اللہ کی توحید بھی حجت حضور کی وجہ سے۔ اس پر میں تھوڑی سی بات مزید قریب آ کر موضوع کو رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جب اپنا تعارف کرایا تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تھی الحمدللہ رب العالمین. میں اور آپ چلے تھے اللہ کو ڈھونڈنے, اللہ کو جاننے, تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنا پتہ بتا دیتا ہوں, یا اللہ تو کون ہے اور تو کیسے ملے گا؟ فرما الحمد, تمام تعریفیں للہ, اس اللہ کے لیے. ہاں کون اللہ, کون اللہ؟ فرما رب العالمین جو اس عالم کو چلا رہا ہے. یا اللہ ہم تو چلے تھے تیرے پاس, درمیان میں عالم کیوں آ گیا؟ ہم تو پوچھ رہے تھے کہ تو کون ہے, تو تو نے کہا میں وہی ہوں جو عالم کو چلا رہا ہوں. تو یہ عالم یعنی زمین آسمان جو اس دنیا کو میں چلا رہا ہوں یہ میں ہی ہوں, تو یہ تو پھر ایک بات ہو گئی, پھر تو کون ہے؟ یہ تو عالم بیچ میں آیا. تو جواب یہ آیا کہ تم براہ راست مجھے نہیں جان سکتے, تمہاری عقل میں یہ رسائی نہیں. یہ وہ علامات اور اسباب ہیں, یہ میرے ہونے کے وہ دلائل ہیں, اس پر تم غور کرو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن اب آپ غور کریں, قرآن نے اس بات کو واضح کیا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ ایک طرف عالم اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور ایک طرف حضور اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم سے بڑی دلیل اللہ کے ہونے کی ہے, قرآن سے بڑی دلیل اللہ کے ہونے کی ہے, کیونکہ اصل دلیل ہونے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ, ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو زمین و آسمان پر غور کر کے رات و دن کے نظام کی تبدیلی کو دیکھ کر, موسموں کی تبدیلی کو دیکھ کر, بغیر کسی سبب کے بادل آ جاتے ہیں. یہاں پر ماہر موسمیات بھی کہتے ہیں کہ جی آثار کچھ بھی نہیں ہے. آپ فلائٹ میں اکثر سفر کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ ہدایت ملی تھی کہ جناب آگے موسم صاف ہے, اچانک بدل آ گیا. کیوں آ گئے؟ پتا نہیں کس نے بھیجے. آثار کچھ بھی نہیں, بغیر آثار بغیر سبب کے حالات بدل رہے ہیں. کوئی چیز بدلتی ہے تو اس کا کوئی کاز ہوتا ہے جس کو سائنس دریافت کر لیتی کہ بھائی یہ وجہ ہے اس لیے ایسی ہوگی, لیکن وہ کس وجہ سے یہ نہیں بتا سکتی. ہواؤں کا جھونکا بہت تیز ہے لہذا اس رخ کو اختیار نہ کرے, لیکن وہ ہوا کس وجہ سے تیز ہے یہ نہیں پتا. اب وہ پیچھے موسم کی تبدیلی کس وجہ سے, یعنی پھر کوئی پیچھے ایک ذات ضرور ہے جو اس تمام کائنات کو حرکت دیتی ہے. تو یہ عقل بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ یہ کاز اینڈ فیکٹ, یہ جو چل رہا ہے نظام سبب و تاثیر کا, اس کے پیچھے ایک ذات ضرور ہے جس کی وجہ سے سارے سبب اثر میں آتے ہیں, اور عقل بھی قبول کرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو میں اس بات کو سمپ کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہونے کا, کیونکہ پہلی بات یہاں پر کر دی سورہ لقمان کے اندر کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے, اور ہماری طرف آنے کے تم اس کے راستے کی طرف پلٹو گے جو ہم تک آ چکا ہے. یہ سورہ المومنون کے اندر اللہ رب العالمین نے, سورہ لقمان میں تو یہ ذکر کر دیا کہ اس کی پیچھے لگو, اس کی پیروی کرو. وتبع سبیل من اناب الیہ, اللہ اکبر, اس کی پیروی آنکھ بند کر کے کرو جو ہمارا ہو چکا ہے, اس کے پیچھے چلو. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ہی تک پہنچنا تھا, تو یہ عالم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل ہے. ایک بندہ اگر اس عالم میں غور کرے کہ ہاں یار اس کا بنانے والا کوئی ہے, خود سے تو یہ حرکت میں نہیں آتا, اور چلانے والا جو بنانے والا وہ ایک ہی ہے, دو تو ہو نہیں سکتے ورنہ کبھی نظام میں فساد ہوتا, تو یہ عالم خود بنا رہا ہے, بتا رہا ہے, یہ دنیا خود بتا رہی ہے, کائنات خود بتا رہی ہے. کیونکہ دو قسم کے اس کائنات میں کھوج لگانے والے لوگ ہیں, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا ایمان بہت مقبول ہے جو کائنات میں غور فکر کرتا ہے, یعنی ایمان تقلیدی کے ساتھ ساتھ ایمان تحقیقی رکھتا ہے. کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے, اما نے سکھایا تھا اللہ ایک ہے, ابا نے سکھایا اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, تو یہ ہمیں جدی پشتی طور پر عقیدہ ملا تقلیدی طور پر. ایک یہ ہے کہ بندہ خود علم حاصل کر کے اس عقیدے کو لے کر اس کی دلائل کو تلاش کرے, کبھی وہ پھول کی شگفتگی کو نرم کر کے کہے واہ واہ سبحان اللہ, کبھی وہ ٹھنڈے جھونکوں کو دیکھیں, کبھی پہاڑ کی چوٹیوں کو دیکھیں کہ جناب ایک گلاس پانی اگر اس پہاڑ کی چوٹی پر لے جانا ہو تو میرا کلیجہ منہ کو آئے, لیکن اس کے اوپر چشمے بہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تو وہ اس دلائل میں مزید تحقیق کر کے اپنے ایمان کو اور اللہ کو ایک یقین کرنے کی جو حقیقت, اس کو تقلیدی طور پر بغیر کسی محنت کے, جو ماں باپ سے مل گئی تھی, استاد سے مل گئی تھی, اب اس کو رنگ چڑھانے کے لیے وہ اس کے دلائل کو تلاش کرتا ہے. تو دو قسم کے لوگ تلاش کرنے والے ہوتے ہیں, ایک کافر وہ ہوتا ہے جو تمام کہکشاؤں تمام کائنات کی ریسرچ کر کے تعجب کرتا ہے, او ہو میں حیران ہو گیا, اور ایک مسلمان ہے کہ جو تمام کائنات کی باریک سے باریک چیزیں راز سے راز پر مطلع ہوتا چلا جاتا ہے, تو آخر میں کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار کو پھینک کر کہتا ربنا ما خلقت ھذا باطلا, یا اللہ کسی چیز کو بھی تو نے بیکار نہیں بنایا, اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. یعنی کافر وہاں تک پہنچ کر اپنے مقصود کو پاتا ہے, مومن اس چیز کو پہنچ کر مقصود نہیں, وہ کہتا یہ مقصود کی دلیل ہے کہ یہ دلیل اتنی لاجواب ہے جو اشارہ کر رہی ہے اس کے بنانے والے کی طرف. یہ مومن کی تحقیق میں اور ایک غیر مومن کی تحقیق کے اندر فرق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بندہ زمین و آسمان کے نظام میں پورا غور کر کے اس کے وجود اس کے ہونے کو اس کے بنانے والے ہونے کی طرف پہنچ بھی جائے اپنی عقل کے ذریعے اور پہنچے بھی ایسا کہ وہ کئی نہیں وہ ایک ہے اس دنیا کے نظام اور ڈسپلین کو دیکھتے ہوئے, جس طرح میں نے کاز افیکٹ کو کہا کہ ہر چیز کے ہونے سے پہلے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ کے پیچھے بھی پھر ایک وجہ ہوتی ہے, پھر اس وجہ کے ہونے کے لیے بھی ایک وجہ ہوتی ہے, اس وجہ کے اس چیز کے ہونے کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. تو یہ کہیں پر رکے گا, ایک ایسے وجہ پر رکے گا کہ جس کی وجہ سے ساری وجہ ہے اور وہ بغیر وجہ کے ہے اور وہ ایک اللہ ہے. تو عقل بھی اس طرف جب جاتی ہے تو اپنی اصلاح کرتی ہے. لیکن ایک بندہ اس طریقے سے اگر عالم پر غور کر کے اللہ کے ایک ہونے کو پا بھی لے تو اس کو ہم موحد تو کہیں گے, مومن نہیں کہیں گے, کہ اس نے اللہ کو ایک جان لیا مان لیا وہ موحد ہے, مومن نہیں. تو مومن کس کو کہیں گے؟ ہم نے کہا یہی بات جو اتنی محنت سے اس نے خود سے پائی ہے, یہی بات اگر نبی کے کہنے سے سن کر نبی پر یقین کر کے مانتا تو مومن ہو جاتا. تو مومن وہ ہے کہ اللہ کی توحید اور یکتائی کے لیے واسطہ رسول کریم کی ذات بنے, اور وہ بلا واسطہ اگر رب تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو وہ موحد ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں جو لقب سے یاد کیا وہ یہ نہیں کہا یا ایھا الموحدون, اے اپنے رب کو ایک یقین کرنے والو, یہ نہیں فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے مصطفیٰ کی زبان پر یقین کر کے رب کو ایک ماننے والو. تو مرشد کامل جو ہے وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرام. اس لیے حضور کی سیرت کی اتباع کا حکم دیا گیا. میں اس بات کا ایک نیا موڑ دے کر بات کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے. کچھ دنوں سے میرے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت ایسی بس ایسی خیال بڑا آتا تھا کہ آپ کو پڑھوں کہ آپ سرکار کے میلاد شریف کا مہینہ تھا کہ آپ جد اعلیٰ ہیں, حضور نے ایسی رحمت مانگی جیسی رحمت حضرت ابراہیم پر ہوئی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تو اس بات نے مجھے بڑا چونکایا کہ حضور سے ساری دنیا خیرات مانگتی ہے اور حضور اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ پر ایسی رحمت چاہیے جیسے ابراہیم پر تھی. حضرت ابراہیم سے افضل ہے میرے آقا, لیکن حضرت ابراہیم کا اٹھاوا ایسا ہے اور بلندی ان کی ایسی ہے کہ جب میرے آقا سے کوئی کہتا ہے کہ آپ رب سے کیسی رحمت مانگتے ہیں, فرمایا جیسے میرے باپ ابراہیم کو دی تھی. کہا حضور آپ دکھتے ہیں کس کی طرح؟ کہا میں اپنے باپ ابراہیم کی طرح دکھتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن نے اس کو انشاءاللہ ہم اپنے درس نظام مصطفیٰ میں حضرت ابراہیم کے احوال کو شروع کریں گے چند دنوں کے اندر, اور آپ کی زندگی کی آفاقی. اس وقت دیکھیں تین بڑے مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی مذاہب کا ماننے والا کہتا ہے, چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو یا اہل اسلام ہو, وہ جڑتا ہی حضرت ابراہیم پر ہے. یعنی ایسی مضبوط اور مسلم شخصیت ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت ابراہیم کا سارا نکھار و وراثت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث ہیں, جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آفاقی بنایا, ایک محلے کی بات کو ساری کائنات تک پہنچایا. یہ الگ بات ہے کہ دوسرے تعصب کر جائیں, لیکن آپ کی ذات مبارکہ کو یہ اسی لیے ملت ابراہیم کی بات کی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے یہ ذکر اس لیے صرف چھیڑا ہے کہ قرآن میں جس کی اتباع جس کی پیروی آنکھ بند کر کے قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے, جس کی اسوہ جس کی زندگی سیرت کو آنکھ بند کر کے فالو کرنا ہے کہ اس میں کوئی چونچرا نہیں کرنی اپنے پیچھے چڑھنا ہے, تو قرآن نے صرف اسوہ کا لفظ اتباع کے لیے دو ذاتوں کے لیے بولا ہے, ایک نبی پاک کے لیے بولا ہے اور ایک حضرت ابراہیم کے لیے بولا ہے. یہ بڑی گہرائی اور گہرائی ہے. میں آپ کو ایک موضوع دے رہا ہوں, آپ وقت نکال کے پھر قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کا دل جو ہے کہ وہ اصلی حقیقی خیال کی طرف آئے گا اور دل میں بڑا مزہ ایمانی آئے گا. بات کو اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو آنکھ بند کر کے ماننے کا حکم اس لیے دیا کہ اللہ سے واصل, اور واصل ایسے کہ آپ ہی علامت اور آپ ہی مظہر بنے اور آپ ہی اس کے تعارف کا ذریعہ بنے ہیں, تو وہ مرشد اصل ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وصل سے یہاں پر مراد ایسا نہیں جس طرح کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں, اپنے محبوب کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہیں. یہ وصل فزیکل نہیں ہے, یہ اسی طرح ہے. دیکھیے نا, وصل جڑنا, ہمارا گھر, ہم جس کے ساتھ وصل رکھتے ہیں اس میں ایک ہمارا گھر ہوتا ہے کہ جی کس کا گھر ہے یہ؟ کہ جی جناب عبداللہ کا گھر. اچھا, اس کا مطلب یہ ان کا نسبت, ان کی فزیکل نسبت ہے اس گھر کے ساتھ. اسی طرح ایک گھر کا لفظ ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، لیکن اس میں فزیکل نسبت نہیں رکھتے. آپ کہیں یہ گھر میرا ہے لیکن میں رہتا نہیں، تو درزا ہنسے گا، جب رہتا نہیں تو پھر آپ اپنا گھر کیا کہہ رہے ہیں اس کو، یہ کیا مانویت اس کو کہ کمال ہی نہیں. آپ کا گھر جب ہم کہتے ہیں اچھا یہ ان کا گھر ہے تو پورا ذہن جاتا ہے اس میں رہتے ہیں اور اس کا تعلق اس کے اینٹ گارے پتھر کے ساتھ ان کا تعلق بدنی تعلق اس کے ساتھ ہے، یہی گھر ہونے کا معنی ہے. تو بیت اللہ جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کا گھر لیکن اللہ کے لیے تعلق نہیں، تو پھر یہ نسبت اللہ کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا ہم اس کے ساتھ وصف فزیکل نہیں رکھتے، بدنی نہیں رکھتے، اس سے ہم پاک ہیں. ہماری نسبت اس کے ساتھ ہے کہ ہم پہچانے اس کے ذریعے جاتے ہیں. تو جس طرح بیت اللہ کی نسبت جو ہے وہ تعارف اور شناخت میں ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور یہی وصل ہے کہ آپ کی ذات اللہ رب العالمین جل والا کی شناخت اور تعارف کا باعث بنی. اس لیے جو بندہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے قرآن نے یہی اشارہ فرمایا وتبع سبیلا، کہ اتباع کر اس کے راستے کی، من اناب الیہ، جو ہماری طرف مائل ہو گیا تو وہ سب سے پہلے جناب رسول کریم کی ذات گرامی ہے اور آپ کی سیرت اور آپ کی تعلیم اللہ تک پہنچنے کا، جس طرح ہمارے موضوع کی پہلی ایک قسط ہے، پھر ہمارے راتِ اولیاء کی طرف چلنا چاہیں گے. کہ جو اللہ تک پہنچنا جو چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو دیکھے، آپ کی زندگی کو دیکھے، آپ کے عمل کو دیکھے، آپ کے کردار کو دیکھے، آپ کی سیرت کو دیکھے، آپ کے فرمان کو دیکھے، آپ کی عمل کو دیکھے. یہی وہ راستہ ہے، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ خدا تک پہنچ گیا. کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانے والے آپ ہیں. یہ رسمی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو بار بار ضرور کرتے ہیں، لیکن بار بار اس لیے کی جاتی کہ حضور ہی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، قرآن نے کہا اللہ کی طرف بلانے والا وہ روشن چراغ ہے. بار بار سننے سے شاید کوئی بات ہلکی ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، یہ اتنا بڑا سچ ہے، جو سچ بار بار بولا جائے تو اس کی اہمیت کے اعتبار سے وہ بار بار سننے سے اور زیادہ قدر والا ہو جاتا ہے. تو یہ بات گرتی نہیں، قدر والی ہوتی ہے. اور بات کو اس نقطے پر ہم ختم کر دیتے ہیں کہ سرکار کی زندگی کا سارا پھیلاوا اور ارشادات اور وسعت، اس کو جس ذات نے اپنے اندر لیا اور پھر اس کو فن کا درجہ دیا، آپ کے فرامین کو فن کا درجہ دیا، سبجیکٹ بنایا، وہ تصوف تھا. اس پر کام حضرات اولیاء نے کیا، تصوف تھا. تصوف یہ فن ہے، اور اس میں جو بات ڈسکس کی گئی ہے وہ حضور کی زندگی ہے. حضور کی زندگی کے ہزار ہا پہلو کو، ہزار ہا پہلو کو ٹائٹل دے کر لانا اور ہر ایک کی تقسیم الگ الگ کرنا اور ہر ایک کو سمجھنے کے لیے اس کا پھیلاوا دینا اور ہر ایک کا نام الگ الگ رکھنا تاکہ بندہ ہر چیز کو پالے اور سمجھ لے، اس فن کو جو ایجاد کیا گیا وہ حضرات اولیاء نے ایجاد کیا، اور اس کو کہتے ہیں تصوف. جس طرح گرامر بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو کسی کو آپ ناؤن کہتے ہیں، کسی کو سبجیکٹ کہتے ہیں، کسی کو آبجیکٹ کہتے ہیں، کسی کو فیل کہتے ہیں، کسی کو اسم کہتے ہیں، حالانکہ سب زبان ہے، لیکن ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ضروری تھی. تو ہر ایک کو نام الگ الگ اس لیے دیا تاکہ ہر ایک کو پہچان بھی لیں، یاد بھی کر لیں، اور اس کے کنیکشن کیا ہے وہ بھی ہم سمجھ لیں. تو اس طرح سرکار کے فرامین کا جو پھیلاوا تھا، اس کا تعارف، ان کا الگ الگ نام اور ان کا کنیکشن جہاں پر جمع کیا گیا وہ ہے تصوف. اور تصوف پر ایک بات حضرت امام غزالی نے بڑی پیاری بات کی ہے، اور اس پر ہم اپنے بات کو ختم کریں گے اور جستجو کو یہیں پر چھوڑ کر آئندہ جمعے کی طرف بڑھیں گے. اور وہ یہ ہے زندگی رہی تو، کہ اسلام کے تین بنیادی پلر ہیں، تین بنیادی ستون ہیں، تین بنیادی ارکان ہیں، ایمان، اسلام، احسان. ایمان، اسلام اور احسان، اس میں سے کوئی ایک پلر بھی گر گیا انسان گیا. ایمان اندر رہتا ہے، وہ دل کی صفت ہے، سچ جاننا اللہ، نبی، آخرت، سچ جاننا، وہ اندر کی صفت، یہ ایمان ہے. یہ اسلام دین کا پہلا اس ستون ہے. اب آپ نے جس رب کو مانا ہے، مانا بھی ہے کسی نے کہ نہیں مانا، تو اس کے احکام کی عملی تصویر جو ہے وہ پریکٹیکل طور پر آپ کے ظاہر اپیرنس آپ کے ظاہر پر نظر آئے گی، یہ اسلام. آپ نے جس رب کو مانا، ایک بندہ شراب خانے میں بیٹھا ہو ہمیں کیسا پتا چلے گا مومن ہے، لیکن مسجد کے اندر ہے ہم کہیں گے جی مومن ہے، اس کے دل میں اللہ کی پر ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کردار بتا رہا ہے کہ اندر اللہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی پہچان ہے. تو ایک رکن ہے ایمان جو اندر ہوتا ہے، ایک رکن ہے اسلام جو ہمارے ظاہر پر شریعت کی پابندی میں نظر آتا ہے. اور ایسا نہیں ہو کہ ایک ادھر بھاگ رہا ہے ایک ادھر بھاگ رہا، دونوں کو جو تاروں سے جوڑ کر باندھتا ہے کہ اس کا تعلق اندر سے رہے، اندر کا تعلق اس کے ساتھ رہے، اس کو کہتے ہیں احسان، اسی کو کہتے ہیں طریقت، اسی کو کہتے ہیں تصوف. وہ علم جو دونوں کو جوڑ کر رکھے، وہ علم جو زبان اور دل کو جوڑ کر رکھے، وہ علم جو جسم اور روح کو جوڑ کر رکھے، وہ علم جو ظاہر اور باطن کو جوڑ کر، بلکہ دونوں کے درمیان برج کا کام کرے، جو اندر ہے وہ بدن سے بالکل جس طرح شوق اندر ہے وہ عمل کی صورت میں باہر نظر آ رہا ہے، اور جیسا عمل ہے اس کا کنیکشن اندر کے ساتھ ہے، جو یہ کنیکشن جوڑنے والا علم ہے وہ ہے تصوف، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی کے سب سے بڑے مبلغ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ امراض ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں جو اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ کچھ گویا کہ امراض ظاہری باطنی ہیں اس سے جان چھڑاؤ تو پھر ہم تمہیں مل جائیں گے۔ آنے والے جمعے میں میں اور آپ ان باتوں کو ضرور دیکھیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے میرے دوستو، ورنہ جتنی بھی آپ نمازیں پڑھ لیں آپ کو اور مجھے رب اس وقت تک نہیں مل سکتا جب نمازوں کی طرح کچھ اور بھی فرض ہیں۔ جس طرح نمازوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے، میں جملہ کوئی رسمی نہیں کہہ رہا، جس طرح نمازوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسی کچھ عادتیں ہیں، ہیبٹس، کچھ عادتیں ہیں فزیکل، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو سمجھ کر عمل کرنا، اور کچھ عادتیں ایسی غلط ہیں کہ اس کا تعارف ہونا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور وہ سمجھنے میں اور چھوڑنے میں ایسے ہی فرض ہے جس طرح زنا چھوڑنے میں، شراب چھوڑنے میں، جوا چھوڑنے میں، اور بلا تشبیہ نماز کو پکڑنے میں۔ جس طرح دیکھیں نا، شراب چھوڑنا فرض تو نماز کو ادا کرنا فرض، وہ چھوڑنے میں فرض ہے یہ ادا کرنے میں فرض ہے، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ زنا حرام کام چھوڑنے میں، منوہات ممنوعات میں اس کو چھوڑنا فرض ہے، اسی طرح روزہ حج زکات ادا کرنا فرض ہے۔ تو جس طرح کچھ چھوڑنا فرض ہے ظاہری زندگی میں اور کچھ کو پکڑنا فرض ہے، تو چھوڑنا جس کو ہے اس کے بارے میں پتا بھی ہونا چاہیے، پکڑنا جس چیز کو ہے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اس طرح کچھ بنیادی عادتیں ہیں جس کو قرآن نے پابند کیا ہے، وہ بھی میرے دوستو اسی طرح واللہ فرض کا درجہ رکھتی ہیں، اسی طرح اہمیت رکھتی ہیں، اسی طرح قدر رکھتی ہیں کہ جس طرح اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے یہاں پر آئے، اسی طرح کچھ عادتیں ہیں، کچھ پریکٹیکلز عادتیں، اس میں کچھ خرابی ہے، اس کو بھی چھوڑنا اتنا ہی زور سے ہوگا جتنے زور سے زنا کو چھوڑا جاتا ہے، جتنے زور سے شراب کو چھوڑا جاتا ہے، جتنے زور سے بدکاری کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور کچھ عادتیں میں بتا رہا ہوں جو ہمارے اندر فزیکل چلتی ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہیں جن کو پکڑنا ایسی ضروری ہے، جس طرح کہ سردی رات ہو جائے لیکن فجر کی نماز ہم نہیں چھوڑتے، پکڑ کے رکھتے ہیں اس طرح۔ تو ان چیزوں کو جوڑا جب جاتا ہے تو پھر دل کے اندر کشادگی آتی ہے اور نماز بندے کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اسی فن کو تصوف کہتے ہیں، اور یہی میرے اور آپ کی اصلاح کا موضوع ہے کہ اللہ تک پہنچنے والا راستہ۔ چند باتیں جو ہم نے کی، اللہ اس پر غور کر کے اپنی باطن کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔